أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. حاضرین محترم، یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خاص طور پر ایک ایسی تجارت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جس کا تاجر کبھی نقصان میں نہیں رہتا، یہ تجارت کبھی خسارے میں نہیں جاتی. اور عنوان بھی اللہ تعالیٰ نے یوں اختیار فرمایا کہ هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں رہنمائی نہ کروں تمہاری ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. یعنی قیامت کے دن جو عذاب علیم ہوگا، اگر تم اس تجارت کی طرف راغب ہو گئے جس کی میں دلالت کر رہا ہوں، رہنمائی کر رہا ہوں، تو اے ایمان والوں، اگر تم نے یہ تجارت اختیار کی تو تمہیں آخرت کے عذاب سے نجات مل جائے گی. اور اس کے بعد فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اور پھر صرف یہی نہیں ہے کہ ایمان لے آؤ اور کافی ہے بس، بلکہ اب جب وقت پڑے تو اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرو. اور جہاد صرف یہی نہیں کہ اپنے مال سے، بلکہ اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی. اموالکم وانفسکم، اپنا مال بھی خرچ کرو، اپنی جانیں بھی اللہ کے راستے میں قربان کرو. یعنی جب ایسا وقت آ جائے کبھی کہ ضرورت پڑے، تو پھر اگر مال خرچ کرنا پڑے تو مال خرچ کرو، جان قربان کرنی پڑے تو اللہ ہی کی دی ہوئی جان ہے، اس کو خرچ کر دو. بہر صورت اپنی جان اور مال کے ذریعے سے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو. یعنی اگر تمہیں حقیقت حال کا علم ہو جائے، تو حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے بعد تم میں ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ تمہارا مال تمہارا نہ رہے، تمہاری جان تمہاری نہ رہے، بلکہ مال بھی اللہ کا، جان بھی اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے مقام پر یوں ذکر فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا مال، اہل ایمان کی جو جان ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان و مال سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لی. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ تو وہ ہیں جو اپنا سودا کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جہاں چاہیں گے ہمیں خرچ کرنے کے لیے کہیں گے تو خرچ کریں گے، جان کی قربانی طلب کریں گے تو جان دیں گے. جب کوئی شخص کوئی چیز خرید لیتا ہے تو اسے حق حاصل ہوتا ہے کہ اس چیز کو جیسے چاہے استعمال کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا مال بھی خرید لیا، ہماری جانیں بھی خرید لی. ایسی عجیب بات ہے کہ حالانکہ جان بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، نہ جان ہم کہیں سے لے کے آئے، نہ مال ہم نے کہیں سے حاصل کیا. اگر اس میں کچھ عقل لڑائی تو وہ عقل بھی اللہ ہی نے دی، کچھ تدبیریں اختیار کی تو وہ تدبیریں بھی اللہ ہی نے سجائیں. یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ اللہ ہی کا عطا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی ہے کہ اس کے باوجود انسان جب اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتا ہے، مال قربان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے خرید لیا، حالانکہ ہم لوگ تو بے دام ہیں. اور اللہ رب العزت بہرحال خریداری کا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جان و مال کو خرید لیا ہے. اب جس کی جان اور مال بکی بھی ہو تو بتائیے وہ پھر اس کو حق ہے کہ وہ سودے پر سودا کرے؟ ایک چیز اگر آپ کہیں بیچ دیں تو پھر کوئی اور شخص اسے نہیں خرید سکتا, ایک دفعہ بک گیا. اب یہ تھوڑی ہے کہ اب کسی اور کے ہاتھ, پھر کسی اور کے ہاتھ, پھر کسی اور کے ہاتھ. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی تجارت کی رہنمائی نہ کروں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے. اور پھر آگے اس کی تفصیل بیان فرمائی. اور نتیجے کے طور پر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں. یعنی جو تجارت اللہ تعالیٰ کا اختیار کرنے کا فرما رہے ہیں, اگر تم نے اللہ کے حکم کے مطابق وہ تجارت کی تو پھر یہ ہوگا یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جس میں نہریں بہتی ہوں گی. ومساکن طیبہ, شاندار محل ہوں گے رہنے کے لیے, عمدہ قسم کی رہائش. انسان کیا چاہتا ہے؟ روٹی کپڑا اور مکانی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہم تمہیں تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے, مساکین طیبہ ایسے سکونت دیں گے جو بہت ہی عمدہ قسم کی ہوگی. فی جنت یاد, ہمیشہ رہنے والی جنت, کبھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں تو آپ چاہے کتنا ہی خوبصورت مکان بنا لیں لیکن بالآخر ایک دن نکلیں گے, نکلیں گے بھی نہیں بلکہ نکالے جائیں گے. نکلیں گے نہیں, نکلنے کو تو جی نہیں جاتا کسی کا بھی, نکالے جاتے ہیں کہ بھائی مر گیا اس کو اب یہاں سے نکالو, جتنا جلدی ہو سکے اس کو یہاں سے اٹھاؤ اور جا کر قبر میں دفنا کے آؤ. تو نکلتا بھی اس طرح سے کہ ان جن کے لیے بناتے ہیں وہی اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آتے ہیں. کس کے لیے بناتا ہے آدمی اپنا مکان؟ اپنے لیے کم, اپنے اولاد کے لیے, اہل و عیال کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, ان کے لیے بناتا ہے کہ وہ سکون سے رہیں, آرام سے رہیں. لیکن ان عمدہ گھروں سے نکلتے نہیں ہیں بلکہ نکالے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں جو گھر عطا فرمائیں گے ان گھروں سے کبھی تمہیں کوئی نکالے گا نہیں. وہ مساکین طیبتن فی جنات عدن, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں تمہیں سکونت دیں گے, طیبہ اعلی قسم کی. اور اعلی قسم کی جو تفسیر ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں انسانوں کے لیے تو وہ ایسی ہیں کہ جو آنکھوں نے دیکھی نہیں, کانوں نے سنی نہیں. آنکھ اور کان تو دور کی بات ہے, کسی کے قلب پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا کہ وہ کیسی ہوں, سوچ بھی نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. ہم جو کچھ دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ یہاں پر مکانات دیکھ لیں, اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے وہ یہاں پر رہائش دیکھ لیں, لیکن جنت کے مقابلے کا سوچ بھی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی ہوں. اور پھر فرمایا ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. یعنی اگر تجارت میں کامیابی ہو جائے, اللہ کے حکم کے مطابق تجارت ہو, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ذالک الفوز العظیم, یہ ہے کامیابی. ہم اپنی کامیابی مختلف چیزوں میں سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جس میں کامیابی فرما رہے ہیں اصل کامیابی بھی وہی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شروع میں یعنی سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل. اے نبی, جو آپ پر نازل ہوا ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں, اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان پر بھی جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرت ہم یوقنون, آخرت پر بھی ان کو یقین ہے کہ ایک دن آخرت بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے. اس دنیا سے گزر کر ہم نے کہیں اور جانا ہے. تو فرمایا اولئک علی ہدی من ربہم, یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ جن کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں. یؤمنون بالغیب, بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں جیسا کہ قائم کرنے کا حق ہے. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو ہم نے رزق دیا اس میں خرچ بھی کرتے ہیں. اور جو کچھ کتابیں نازل کی گئیں ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی اس پر بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں, آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو فرمایا اولئک علی ہدی من ربہم, یہ ہے ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے. وہ اولئک ہم المفلحون, اور یہ لوگ ہیں کامیاب. تو دیکھیے کامیاب کن لوگوں کو قرار دیا ہے اللہ رب العزت نے. اسی طریقے سے یہاں پر فرمایا ذالک الفوز العظیم, یہ بڑی کامیابی ہے. ہم جن کامیابیوں میں آج کھوئے ہوئے ہیں, جن کا تصور باندھتے ہیں, کوئی اس کو کامیابی سمجھتا ہے کہ وہ مل مالک بن گیا, کوئی اس کو کامیابی سمجھتا ہے کہ زندگی کے جو خواب تھے اس کے پورے ہو گئے, بڑی کامیابی حاصل ہو گئی. اسی طریقے سے مختلف کامیابی ہے, کسی کی پسند کی شادی ہو گئی سمجھتا ہے یہ بڑی کامیابی ہو گئی, مکان جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ہو گیا بڑی عمدہ بڑی کامیابی حاصل ہو گئی, کسی سے جو ہے وہ سودے بازی ہو رہی تھی تجارت کے سلسلے میں کامیابی ہو گئی, دو چار لاکھ ڈالر کا فائدہ ہو گیا صاحب بڑی کامیابی ہو گئی. ہماری نظروں میں یہ کامیابی ہے لیکن اللہ کی نظر میں اس کی ایک پر برابر بھی قیمت نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اختیار نہ کرے, رزق حلال آدمی حاصل کرے, لیکن اس میں الجھ کے نہ رہ جائے, بالکل دل نہ لگائے ان چیزوں سے بالکل کہ بھائی یہ چیز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر, ضروریات انسان کے ساتھ ضروریات ہیں اور ان کا پورا کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں دیا ہے. تو جائز درجے کے اندر جس حد تک کہ بالکل انہماک نہ ہو, ایسا استغراق نہ ہو کہ آدمی اللہ سے غافل ہو جائے, آخرت سے غافل ہو جائے, ایسا انہماک نہ ہو, بلکہ ضرورت کے مطابق کرے کام. جو ضرورت ہے, جو تقاضے ہیں تجارت کے, جو تقاضے ہیں ان کے مطابق کرے, لیکن اس میں حلال و حرام کو دیکھ کر کام کرے. اسی طریقے سے مکان بنائے تو مکان بنانا بھی منع نہیں ہے, لیکن بس وہی ہے کہ جائز آمدنی سے بنائے, ناجائز نہ بنائے. تو بہرحال جو شریعت کی حدود ہیں ان کو پامال نہ کرے. تو بہرحال کامیابی یہ ہے اصل میں کہ آدمی آخرت میں کامیاب ہو جائے. یہاں اگر کوئی شخص بظاہر ناکام ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے, صبح سے لے کر شام تک بےچارا مزدوری کرتا ہے, تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات, صبح سے لے کر شام تک لوگوں کی باتیں سنتا ہے, تب جا کے 200-400 روپے وہ شام کو حاصل کرتا ہے. ایک شخص یہ ہے, ایک شخص وہ ہے کہ وہ گھر سے ابھی نکلا نہیں, ٹیلی فون پر ہی بات ہو گئی, 10-20 ہزار کا فائدہ ہو گیا لمحے کے اندر ہی. ایسے لوگ بھی ہیں, یہ تو 10-20 ہزار کہہ دیا میں نے, ورنہ لاکھوں کے فائدے بھی ہوتے ہیں لوگوں کو, ایک ٹیلی فون پر ہو جاتے ہیں. وہ کہیں نہ گیا نہ کہیں محنت کی, لیکن بس اپنے دماغی تدبیر اختیار کی اور اس سے اس نے فائدہ حاصل کیا. یہ کامیابی بے شک ہے لیکن اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. یہاں اگر کوئی شخص ناکام ہے بظاہر, لیکن اگر اللہ کے نزدیک کامیاب ہے تو حقیقی کامیاب وہی ہے. اور یہاں اگر کوئی شخص بہت کامیاب ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ ناکام ہے, تو وہ ناکام ہے. چاہے دنیا کے اندر کتنا ہی بینک بیلنس کے مالک ہو, مال دولت رکھتا ہو, تجارت اس کی بڑی پھیلی ہوئی ہو پوری دنیا کے اندر, لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ یہ ناکام ہے تو وہ ناکام. تو کامیابی اور ناکامی جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے. مال و دولت سے کامیابی نہیں ہوتی, مال و دولت اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دے تو اس پر بے شک شکر ادا کرے آدمی, لیکن حقیقی کامیابی وہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, تو سمجھیے کہ کامیابی ہے. اور خدا نہ کرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو, تو بتائیے دنیا کی ساری کامیابیاں دھلی رہ جائیں گی, فائدہ کیا اس کا. ہمارے پاس بڑی کاریں تھیں, ہمارے پاس بہت فیکٹریاں تھیں, ہم بہت بڑے بڑے بنگلوں کے مالک تھے, لیکن جب مرے تو پتہ چلا کہ صاحب ڈنڈے پڑ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ناراض ہے. بتائیے کامیاب زندگی گزار کے آئیے, ناکام انجام دیکھا جاتا ہے اصل, تو ورنہ تو زندگی تو گزر ہی جاتی ہے. جو آدمی راحت و آرام میں ہے تو ایک دن راحت و آرام ختم ہونے والا ہے, اور جو تکلیف میں ہے تو ایک دن تکلیف بھی ختم ہونے والی ہے. بہرحال اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تجارت کی توفیق عطا فرمائے جو ان کی نظر میں کامیاب تجارت کہلاتی ہو, اور دنیا کی نعمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جذبہ اپنے اندر پیدا ہوتا ہے, اصلاح کا جذبہ ہو تب بھی, برائی کا جذبہ ہو تب بھی, جذبہ اپنے اندر پیدا ہوگا. اگر جذبہ پیدا ہو گیا نیکی کرنے کا تو اس نیکی کو فوراً کر ڈالو، اس میں استخارے کی ضرورت نہیں. درکار خیر ہے حاجت استخارہ نیست، کار خیر میں استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے راستے میں جو ہے وہ کچھ جی چاہتا ہے کہ ہم صدقہ دے دیں، خیرات کر دیں، کوئی نیکی کا کام کر لیں. اب اس کے لیے ضرورت نہیں کہ رات کو جی استخارہ کریں گے، اس کے بعد پھر کل سوچیں گے کریں کہ نہ کریں. نماز پڑھنا ہے، اب نماز کے بارے میں استخارہ کریں گے، پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، یا حج کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. ان کاموں میں استخارے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کاموں کو تو کرنا ہی ہے. اس لیے کہا کہ درکار خیر ہے حاجت استخارہ نے، کار خیر میں جو ہے وہ استخارے کی حاجت نہیں ہے. البتہ جو کام دو حیثیت اور دو پہلو رکھتے ہوں، ان دونوں پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کو آپ اختیار کرنا چاہتے ہوں تو اس میں استخارہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جذبہ بہرحال اپنے دل سے پیدا ہوگا. انسان اگر اپنی اصلاح کا ارادہ نہ کرے، اصلاح کا جذبہ نہ رکھے، تو پوری دنیا کے اگر رہبر بھی آ جائیں اور مصلحین آ جائیں اور چاہیں کہ اس کو ہم ہدایت کے راستے پر لگا دیں، تو ناممکن ہے اس کا ہدایت پر آ جانا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت آپ نہیں دے سکتے مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ آپ کے چچا مسلمان ہو جائیں، آپ نے آخر دم تک کوشش بھی کی، کہا بھی کہ چچا میرے کان ہی میں کلمہ کہہ دو، پڑھ دو تاکہ قیامت کے دن میں گواہی دے دوں، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا اور اسی کفر پر ان کا انتقال ہوا. اور اسی پر یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے محبت رکھتے ہوں، یہ جس کو چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پر آ جائے، تو اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت جس کو چاہے عطا فرما. وہ چاہے تو کارے بلال حبشی کو ہدایت عطا فرما دے، جو غلام ہیں، شکل و صورت کے بھی ایسے ہی ہیں، زبان بھی تو اتنی ہے، لیکن اللہ نے ان کو ایسی ہدایت عطا فرمائی اور ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق جیسے شخص ان کو جب بلاتے تو کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال. ایک غلام کو چاہے تو اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ عطا فرما دے، اور نہ دینا چاہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو جہل ہے. آج کوئی شخص اس کا نام عزت سے نہیں لیتا، نام تو اس کا ابو الحکم تھا، حکمتوں کا باپ، بڑے حکیم آدمی تھا یہ، دانا، لیکن جب اسلام قبول نہیں کیا تو اس کا نام ابو جہل مشہور ہو گیا. اپنی جہالت کی بنا پر چونکہ اسلام نے قبول کیا اور ایسے ایسے کام کرتا رہا جو جاہل کرتے تھے، نتیجتاً ابو جہل کہلانے لگا. آج اس کا اصل نام بہت کم لوگ جانتے ہیں. ابو الحکم اس کی کنیت تھی، یا اس کا جو لوگ اس سے مشہور تھا یہ اس سے، اور نام اس کا عمر ابن حشام تھا غالباً. تو لیکن ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، کوئی آدمی اس کو اصل نام سے، بہت کم لوگ ایسے جو جانتے ہیں، بتا دیا جائے تو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ نام ہے، لیکن عام طور پر اس کے نام سے بھی واقف نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی آدمی اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی پسند نہیں کرے گا کوئی کہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ابو جہل کی اولاد سے ہیں، ناراض ہوگا یا خوش ہوگا کسی کو اگر یہ کہا جائے، بلکہ اس کی نسل کا بھی پتہ نہیں کہ ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور نتیجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان نشانیہ کا ہوا لبتر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تیرا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان ہونے والا ہے، اس کی نسل ختم ہونے والی ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی، لیکن آج بھی اس کے باوجود جو سادات ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے، وہ سادات موجود ہیں. لیکن ابو جہل کی اولاد نہ کوئی کہلانا پسند کرتا، نہ پتا کہ کون ہے، ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے. تو اس لیے بے نام و نشان تو دشمن ہوا آپ کا، اور کامیابی کسے ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بہرحال اصل اور حقیقی کامیابی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، وہ کامیابی. باقی اور دوسری کامیابیاں، اس کو ہم دنیاوی کامیابیاں کہہ تو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کامیابیاں ہیں یا نہیں اس کا پتہ بعد میں چلے گا. لیکن دنیا میں بھی ہم علامات سے پہچان سکتے ہیں کہ بھئی یہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے یا ناکامی کی طرف جا رہا ہے. تو بہرحال اپنے جب تک دل میں جذبہ پیدا نہیں کریں گے، ہدایت اور کامیابی نہیں ملتی. جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، آپ کی باتوں پر عمل کیا، تو کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی جو ہے نورین بن گیا، اور کوئی علی مرتضیٰ بن گیا. لیکن بات نہ ماننے والا کوئی ابو جہل بن گیا، کوئی ابو لہب رہ گیا، اور کوئی مسلمہ کذاب بن گیا، کذاب کہلایا. تو باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، لیکن ہدایت پھر بھی انہیں حاصل نہ ہو سکی. اس لیے سب سے بڑی ایک اللہ نے جو ہمیں دولت ہدایت کی عطا فرمائی ہوئی ہے، اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہمیں عطا نہیں فرمایا، لیکن جو اصل مقصود ہے ہدایت وہ ہمیں حاصل ہے. اس پر ہم جتنا شکر کریں کم، اور ناشکری نہ کریں کہ صاحب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے. ارے بھائی، ابو جہل بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس پر شکر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شک اس زمانے میں نہیں رکھا، اس زمانے میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس زمانے میں رکھے وہی زمانہ ٹھیک، وہی زمانہ ٹھیک. اس لیے ایک تو یہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں بنایا، الحمدللہ. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اپنے جذبہ جب تک نہ ہو، آدمی پانی کم ڈھونڈے، پیاس کا جذبہ پیدا کرے اپنے اندر، اگر جذبہ ہوگا پانی تلاش کرنے کا، یعنی دل میں اگر پیاس ہوگی تو پانی بھی پھر دل سے تلاش کرے گا، لیکن اگر پیاس نہیں ہوگی تو بتائیے کوئی پانی تلاش کرے گا. اس لیے اپنے اندر پیاس پیدا کرنی چاہیے کہ ہمیں صحیح جو ہے وہ ہدایت والا راستہ ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم چلیں، اس کی پیاس دل میں ہو، اپنی اصلاح کی پیاس دل میں ہو، تو انشاءاللہ پھر دیکھیے کہ ہدایت کس طریقے سے ملتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے دل میں جو ہے وہ اوپرے دل سے اپنی اصلاح چاہیں ہی نہ، تو پھر اصلاح جب کوئی نہیں چاہتا تو اس کو اصلاح ملتی بھی نہیں. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَقَيِّم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ کتنی ہی علامتیں اور نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہیں دنیا میں جس پر انسان گزرتا ہے، یعنی وہ علامتیں اس کے سامنے سے گزرتی ہیں، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن وہ غافلوں کی طرح گزر جاتا ہے، اعراض کرتا ہے، ان نشانیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے دو آنکھیں ہمیں بھی دی ہیں، اور دو آنکھیں گائے اور بھینسوں کو بھی دی ہیں، بیل کو بھی آپ نے دیکھا دو آنکھیں ہیں، بکری بھی دو آنکھیں رکھتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. وہ بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو آنکھیں دی ہیں اس لیے کہ ان آنکھوں سے دیکھو اور دیکھ کر عبرت حاصل کرو. دنیا کے ہزاروں واقعات ہیں جو گزرتے ہیں، ان واقعات کو دیکھو، اس میں جو عبرت کی چیزیں ان سے عبرت حاصل کرو. تو بیل کی آنکھوں کے سامنے بھی سارے مناظر تو گزرتے ہیں لیکن وہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتا. اب اگر انسان بھی بیل بن جائے، جانور بن جائے، کہ واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے گزریں لیکن ان واقعات سے وہ عبرت حاصل نہ کرے، تو پھر بیل میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں. انسان یہی ہے کہ انسان دیکھتا ہے اور دیکھ کر اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے، یہ اصل اور بنیادی چیز ہے. اس لیے بیل والی آنکھیں نہیں رکھنی چاہیے انسان، بلکہ اللہ نے جو انسان کو آنکھیں دی ہیں ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے. انسان یہ نہ سوچے کہ بس میرا مال، میری جان، اپنی نہ سوچے خالی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھے یہ سب چیزیں گزرنے والی ہیں، پائیدار چیز کیا ہے، اس پائیدار چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. پھر یہ کہ انسان کو بہت سی دفعہ دھوکہ لگتا ہے کہ ابھی تو وقت پڑا ہوا ہے، آرام کا زمانہ ہے، جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا جب جا کے مریں گے، ابھی تو زندہ ہے، زندگی گزارو، مزے لوٹو. بات یہ ہے کہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کے دل میں وہ پیدا کرتا رہتا ہے کہ میاں ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی کھیلو کودو، کون پوچھتا ہے، جب بوڑھے ہو گئے تو دیکھا جائے گا. اول تو اس کا کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ تو ہے نہیں کہ صاحب یہ بوڑھے ہو کے مرے گا، بچے بھی چلے جاتے ہیں دنیا سے، بلکہ بعض اوقات دنیا میں بھی نہیں آ پاتے، پہلے بیچارے پیٹی میں رخصت ہو جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کون کب جائے گا، تو اس دھوکے میں نہ پڑے انسان، بلکہ یہ سمجھے کہ بس موت تو ہمہ وقت موجود ہے، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور دنیا سے انسان رخصت ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو سب سے بڑا دھوکہ انسان کو شیطان دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، یہ عمر تو تم آرام سے گزارو. اس کی مثال ہمارے بزرگوں میں ایسی تھی کہ جیسے کوئی کاشتکار ہو, کسان, جب بوائی کا وقت ہوتا ہے, بیج بویا جاتا ہے زمین میں, اس کا ایک خاص وقت ہوتا ہے. اب اس وقت میں اس نے اگر محنت کی, بیج بو دیا زمین میں, وقت پر پانی دے دیا, وقت پر زمین کو ہموار کر دیا, اور پھر اس کی دیکھ بھال بھی کی اس نے, تو فصل بہترین آتی ہے. لیکن اگر بیج بونے کے زمانے میں وہ چارپائی ڈال کر پڑ گیا ایک درخت کے نیچے اور یہ سوچنے لگا کہ بھیا ابھی تو بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور بس یہ تو وقت تو ایسا ہے کہ آرام سے گزارا جائے, جب اگلا زمانہ آئے گا تو دیکھیں گے, بولیں گے کسی وقت بیج بھی, تو بتائیے جب لو چلنے والی ہوگی, لوگ گندم کی فصل جو ہے کاٹ کر اپنے گھروں کو آ رہے ہوں گے, اور اس وقت یہ اپنا کفے افسوس مل رہا ہوگا کہ کاش میں وقت پر بوائی کر دیتا اور بیج ڈال دیتا تو آج میں بھی غلہ لے کر آتا. لیکن بتائیے اس کی ندامت سے کچھ حاصل ہو سکے گا؟ وقت تو گزار دیا اس نے, اس لیے جو وقت ہمارا اب چل رہا ہے اس وقت کو ہم غنیمت جانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی بھی دی ہے, صحت بھی دی ہے, قوت بھی دی ہے, فرصت بھی دی ہے, ان تمام چیزوں کو آدمی غنیمت سمجھے. زاں بیشتر کہ بانگ درایت فلاں نہ مان, اس سے پہلے کہ یہ آواز آئے اور صدا آئے کہ فلاں شخص نہ رہا دنیا میں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, خیر کن فلاں و غنیمت شمار عمر, اے فلاں شخص کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر لے اور اپنی عمر کو غنیمت شمار کر. خیر کن فلاں و غنیمت شمار کر, و غنیمت شمار کر, جہاں بیشتر کہ بانگ درایت فلاں مان, اس سے پہلے کہ یہ آواز اور صدا لگائی جائے کہ آج دنیا میں فلاں شخص نہیں رہا. ہوتا ہے نا کبھی پوچھا جائے کہ وہ فلاں کا کیا حال ہے, اچھا تمہیں نہیں پتا اس کا تو انتقال ہو گیا, تو اس کو اچھا, ارے بھائی ابھی تو ایک ہفتے پہلے مجھ سے ملا تھا وہ. تو بہرحال اس عمر کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے, اس کو ضائع نہ کریں اور صحیح طور پر اس عمر کی قدر کریں. خیر کم فلاں و غنیمت شمار عمر, اس عمر کو غنیمت شمار کر لو اس سے پہلے کہ آواز آئے کہ فلاں شخص اب دنیا میں نہیں رہا. اور جب آنکھ بند ہو جائے گی تو بھائی عمل کا زمانہ بھی ختم ہو جائے گا, جس طریقے سے بوائی کا زمانہ ختم ہو گیا اب تو کٹائی کا زمانہ ہے, تو اسی طریقے سے جب انسان کا انتقال ہو جائے گا اب ختم, اس کے بعد تو دارالعمل ختم, دارالجزا شروع ہو جائے گا. دارالجزا کے اندر بھی بدلہ ہوتا, اگر بوائی نہیں کی تو کوئی آدمی اپنی گھر سے گندم لا کے نہیں دے گا. دنیا میں تو ممکن ہے کچھ کوئی کر بھی دے خیر کا کام کے لو بھائی, لیکن آخرت کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں تو اگر بویا ہوگا تو کاٹو گے, نہیں بویا تو کچھ نہیں, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے, وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ جو قانون ہے وہ یہی, قانون کے مطابق تو یہی معاملہ ہے. تو ہمیں اپنی عمر کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس دھوکے میں نہ رہے آدمی کہ ابھی عمر جو ہے وہ ہماری باقی ہے, ابھی جوانی ہے, صحت ہے. بعض اوقات صحت بھی ہوتی ہے لیکن فرصت نہیں ہوتی, بعض اوقات صحت بھی ہوتی ہے فرصت بھی ہوتی ہے, لیکن آدمی جو ہے وہ ایسے کاموں میں الجھ جاتا ہے کہ وہ کر نہیں پاتا. تو بہرحال کوئی نہ کوئی سبب ایسا بن جاتا ہے کہ آدمی نیکی کا کام کر نہیں سکتا, اس لیے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم اس کی قدر کریں. دوسری بات یہ سمجھیں کہ جب کہیں جائیں خاص طور پر کوئی دین کی بات سننے کے لیے تو اپنی اصلاح کا پہلو سامنے ہونا چاہیے کہ ہم جو بات سنیں اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا انشاءاللہ, تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایسی بات ڈال دیں گے, کہنے والے کی زبان سے کہلوا دیں گے کہ جس سے ہمارے دل پر اس کا اثر ہوگا. لیکن اگر ہمارا یہ جذبہ نہ ہوا, جذبہ یہ ہوا کہ سن کے آتے میں فلاں کیسی تقریر کرتا ہے, فلاں کیسی بات کرتا ہے, تو وہ تو پھر تقریر نہ ہوئی, مداری کا تماشا ہو گیا. ارے بھائی بات دیکھیں کہ کس کی بات کہی جا رہی, اگر اللہ رسول کی بات ہے تو کہنے والوں کو مت دیکھیں, صحیح بات ہے تو اسے قبول کر لیجیے, اور اگر صحیح بات نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے. لیکن اس کا فیصلہ بھی خود نہیں کر سکتا آدمی, اس کا فیصلہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے کہ بھائی جو بات کہی گئی ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں, اگر ہے تو آج بھی اسے قبول کر لے, نہیں ہے تو چھوڑ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے اپنی اصلاح کے لیے, تو اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور بات وہی ہے کہ جذبہ اگر اپنے اندر پیدا ہو تو آدمی خود بھی اپنی اصلاح کر سکتا ہے, خود بھی غور و فکر کر سکتا ہے, اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک کیا کیا کام کرتا رہا. اور ایک بات آپ کو خاص بات بتا دوں کہ کوئی غلط بات جب انسان کرتا ہے تو دل و دماغ میں جنگ ہوتی ہے, اور ایک بات دل میں چپتی رہتی ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو, یہ کام نہ کرو, یہ کام نہ کرو, صحیح نہیں ہے. بس آدمی کو اسی وقت سمجھ لینا چاہیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استفتی قلبک, اپنے قلب سے فتویٰ لے لو. کوئی کام اگر آدمی کر رہا ہے اچھا یا برا تو دل اس کا ایک مرتبہ منع ضرور کرتا ہے کہ بھئی یہ کام اچھا نہیں ہے, اس کو نہ کرو, اور اچھا ہوتا تو دل گواہی دیتا کہ کام ٹھیک ہے بھائی کر لو. تو بس استفتی قلبک, اپنے دل میں جھانکو اور یہ دیکھ لو کہ بھئی کام جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط. اللہ نہ کرے کسی کا مال جو ہے وہ لوٹنا چاہ رہا ہے, تو ٹھیک ہے لوٹنے والا لوٹ تو لے گا, لیکن لوٹنے سے پہلے اس کے جو کشمکش ہوگی اس کے دماغ میں کہ میں لوٹوں کہ نہ لوٹوں, یہ میں صحیح کام کر رہا ہوں یا غلط کام کر رہا ہوں. بس جب جس کام میں الجھن پیدا ہو جائے سمجھ لو کہ وہ غلط ہے نہ کرو. جس کام کو کرنے میں الجھن پیدا نہ ہو بلکہ دل چاہے کہ اس کو کر ڈالو تو اسے کر ڈالو, لیکن جہاں تھوڑی سی بھی کشمکش پیدا ہو جائے تو سمجھ لو یہ کام صحیح نہیں. تبھی تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو عمر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے.
واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.